أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم والمعزز بزرگان مجلس, برادران عزیز, سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کو کہنے کے لیے, سننے کے لیے, مل بیٹھنے کی, جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دی. اس کی عنایت اتنی بڑی عنایت ہے کہ ہم واقعتاً اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے, لیکن پھر بھی حت الامکان و حت المقدور بقدر ضرب اس کا شکر ادا کرنا, اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی سب ساتھی پہلے تو میرے ساتھ کہہ لیں اور آواز بلند کہہ لیں اظہار شکر کے طور پر کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی ہے اور سزاوار شکر بھی وہی. ماہ رمضان مبارک کے بعد الحمدللہ آج یہ دوسری نشست اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا یہ نشست جو ہے اپنا نمبر 815 رکھتی. گزشتہ نشست میں ہم نے رمضان مبارک سے پہلے ہونے والی سورہ بنی اسرائیل سے متعلق ایک گفتگو کہ ایک چھوٹا سا جز جو رہ گیا تھا اسے مکمل کیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی توفیق رہی تو آئندہ سے ہم باقاعدہ کسی مضمون کا آغاز کریں گے. پہلے خیال یہی تھا کہ جیسے ہم نے مکی صورتوں کی ترتیب شروع کر رکھی ہے اس میں اگلی ترتیب پر آ جائیں گے, لیکن کچھ دوستوں نے توجہ مبذول کروائی کہ باوجود کہ ہم اس عنوان کو کم و بیش ہر برس کہہ رہے ہیں لیکن یہ تذکیر ہے, یاد دہانی ہے, تو اس لیے اس کو دوبارہ دہرایا جائے اپنے وقت کی نسبت کے اعتبار سے. اور وہ حج ذیقعد کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا. حج کا مہینہ جو کہلاتا ہے ذی الحج وہ آنے والا ہے, اللہ نے زندگی توفیق عطا فرمائی. پانچ ارکان اسلام میں یہ ایک بڑا بنیادی اور پانچواں رکن ہے. یہ جسمانی عبادت بھی ہے, روحانی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اس میں جان بھی لگتی ہے, مال بھی لگتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے. یہ ساری چیزیں یکجا پھر انسان جو ہے اپنے نفس کی قربانی بھی دیتا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے, اپنی معاش کو چھوڑتا ہے, اپنے کھیتوں کو کھلیانوں کو چھوڑتا ہے, اپنی مصروفیات کو چھوڑتا ہے, اپنے سے محبت کرنے والوں کو چھوڑتا ہے اور صرف ایک کام کے لیے وہ ہے ملاقات رب, وہ نکل جاتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. حج کس پر فرض ہے کس پر نہیں، یہ مسائل ہم ان کا ذکر انشاءاللہ گفتگو کے دوران کریں گے. الحمدللہ جتنے بھی حجاج حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنے اپنے ذات کے مطابق ان کی تربیت کا اہتمام کر رکھا. جانے والے لوگوں کو بہت ساری چیزیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی کہہ دیں کہ موٹے موٹے احکامات اور چیزیں جو ہیں وہ یاد دہانی کروا دی جاتی ہے، سکھا دی جاتی ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ جو کئی مرتبہ ہو کر آ چکے ہوتے ہیں، انہیں قدر تفصیل سے چیزوں کو پہچاننے کا اور جاننے کا موقع مل جاتا. لیکن جہاں تک مسائل کا معاملہ ہوتا، اس میں یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے زیادہ ضروری ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. جو کام آپ پر فرض ہے، جس کام کا آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس کے مسائل کا جاننا ضروری. جس پر امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں، اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری نہیں. جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کے مسائل سے، سوائے ان لوگوں کے جو سکھانے پر معمول ہیں، ان کو جو ہے ان تمام مسائل سے آگاہی ضروری. ہم البتہ ان موٹے موٹے مسائل کا جو ہم سب کی ضرورت ہے ہمارے علم میں ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے. الحمدللہ کچھ حجاج جو ہیں روانہ ہو چکے ہیں، کچھ تیاری میں ہیں. اللہ جو ہے ہم سب کے لیے ہی دعا کر سکتے ہیں، گو کے مقام دعا پر تو وہ جا رہے ہیں، کہ اللہ جو ہے ان کے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول فرما لے اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ان کے حج کو مقبول فرما لے، ان کی سعی کو منظور فرما لے، ان کی اپنی کوششوں کو جو ہے اللہ جو ہے اور برکتیں عطا فرما کر جو ہے اپنے یہاں جو ہے منظور و مقبولیت کا درجہ عطا فرما لے. بالعموم حج سے تصور یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہے جو چلے گئے اور واپس آ گئے کچھ کام کر کے، لیکن اللہ نے ان دنوں کے اندر، حج کے دنوں کے اندر محروم کسی کو نہیں رکھا. کوئی ایک واحد مسلمان حج کے زمانے کی عبادات سے محروم نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس میں شریک ہو جاتا. پہلا تو وہ ہے جو حج کے لیے نکل گیا. یہ کتنے ہوں گے؟ 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 1.5-2 ارب کی آبادی میں سے یہ ایک طرح سے مان لے کہ 20%. پھر اس کے بعد باقی لوگ رہ گئے، اب یہ کیا کریں؟ تو ان میں سے جو صاحبان حیثیت، ان پہ اللہ نے قربانی فرض کر دی، اب یہ قربانی میں شریک ہو گئے. اب حاجی اپنے حج کے ساتھ قربانی وہاں کرے گا، اب یہاں کریں گے. یعنی کہ ایک کام کم ہو گیا لیکن ایک کام مشترکہ خراب آیا. یہ ایک عظیم اکثریت ہے، مان لیجئے کہ 50%. اب اس کے بعد جو 50% رہ گئے، یہ کیا کریں؟ تو اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، لیکن ان کو حاجی سے مماثلت دے دی اللہ نے. اس نے حج کیا، قربانی کی، ہم نے حج نہیں کیا، ہم نے قربانی کر لی. اب ایک وہ ہے جو قربانی بھی نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کو تلبیہ میں اس کے ساتھ شریک کر دیا. وہ آواز لگا رہا ہے نا، آواز لگا رہا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تو بھی 9 تاریخ کے صبح سے شروع ہو جا اور 13 تاریخ کے عصر تک تلبیہ پڑھتا رہے. اب اس مسئلے کا ہم کوئی حل نہیں پیش کر سکتے کہ بہت عرصے پہلے میں نے نماز جمعہ میں جب یہ بات کہی کہ اللہ نے محروم نہیں رکھا اور یہ تلبیہ پڑھنا ہے، تو ایک صاحب بعد میں آئے تو کان میں بڑے احتیاط سے پوچھا اور بڑے اکرام سے پوچھا کہ مولوی صاحب اس کے لیے 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد میں اس کا حل ہم نہیں پیش کر سکتے. اب یہ سوال اس کی بنیاد کیا ہے؟ میرے خیال میں اس پہ کسی بحث کی ضرورت نہیں. جب انسان اللہ سے اتنا دور ہو جائے تو پھر وہ محروم. اللہ تعالی ہم سب کو اس محرومی سے نجات عطا فرما دے. کبھی رہ جانا، قضا ہو جانا، چھوٹ جانا، بیماری میں، حادثے میں، مشکل میں، مصیبت میں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، انسان کے ساتھ اللہ نے لگائیں. مگر یہ سوال کہ اچھا یہ ہے تو بڑا اچھا کام آپ نے بتا دیا کہ پڑھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے، بڑا اچھا ثواب بھی ہے، اس کا فضائل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے نماز ہی پڑھنی پڑے گی. تو اللہ نے اللہ کے نظام کے اندر کوئی بھی محروم نہیں رہا، نہ غریب نہ امیر، نہ مسافر نہ مقیم، نہ صاحب حیثیت نہ غریب، سارے کے سارے اصل میں حج میں ہونے والے ان معاملات میں شریک ہو گئے. تو یہ مہربانی ہے رب کریم کی کہ اس نے اس عبادت سے بھی کسی کو محروم نہیں رکھا. تو اس لیے یہ جو بنیادی سوال ہے کہ تین چیزیں انشاءاللہ ہم کہیں گے، جو لوگ قربانی کریں گے ان کے لیے قربانی کے معاملات زیر گفتگو آئیں گے، اور جن کو صرف تلبیہ پڑھنا ہے ان کے ایک مسئلہ تو آپ نے سن لیا اور بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن جو بنیادی مسئلہ وہ حضرت بحل الدانا رحمہم اللہ تعالی کا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں آیا کرتے تھے. دنیا کی جو تاریخ دان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دیوانہ تھا ایک جس کا نام بہلول. جو اہل اللہ ہیں، اہل طریقت ہیں، اختاب و اودال ہیں، انہوں نے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا. اصل میں اپنے اپنے ظرف کا اور اپنے اپنے ویژن کا مسئلہ، اور سب کو پتا تھا کہ آ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑی توجہ کی طلبگار. بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی. ایک دن آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اچھے وقت پر آئے، دیکھیے آج ہم آپ کی ایک عالم سے ملاقات کرواتے ہیں جو بغداد کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آج ہی ان کو مسند جو ہے دربار میں ملی، جس کو آج کل ہم منسٹری کہتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ لیجئے. اس زمانے میں وہ الاٹمنٹ ذمہ داریوں کی ہو جاتی، مناصب جو ہیں دے دیے جاتے تھے. بہت خوش ہوئے، کہنے کہ اچھا ہوا. تو پوچھا کہ میں ان سے مل لوں بادشاہ سے. بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ ہیں، گئے ملے بڑے اتفاق سے، کہا کہ بڑی خوش ہوئی آپ سے، مگر بتائیے کہ آپ عالم. اب جس آدمی کو وہاں منصبی علمیت کی بنیاد پہ ملا ہو اس سے یہ سوال، مگر چونکہ بادشاہ کی اجازت کی دربار کا موسم تھا تو بڑے ٹھنڈے دھیمے لہجے میں جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی الحمدللہ. کہا کہ آپ کو بہت ساری باتیں آتی ہوں گی، یا اب یہ اب دیوانوں والا سوال ہے. بادشاہ سلامت کچھ پوچھ لوں ان سے میں. اب پورے دربار میں ایک عجیب معاملہ ہے بچے کی طرح، مگر جب لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے تو کہتے ہیں دیوانے کی باتوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. یعنی کیا وہ کھانے کے آداب آتے ہیں؟ اب بتائیے آپ نے کوئی وراثت کا، دادا کی وراثت کا مسئلہ پوچھا ہوتا، پوتے کی وراثت کا، تب سے کوئی سمجھ میں آتا کہ کیلکولیشن پوچھ دی آپ نے ہے. آپ نے فے کے مسائل پوچھے ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہاں دقیق مسائل ہیں، اور پوچھے جا رہے ہیں کھانے کے آداب آتے ہیں. بادشاہ صاحب بھی، ہارون رشید بھی زیر لب مسکرا دیا. اب انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مطلب کہ انسلٹنگ ہے یہ، مگر بہرحال چونکہ بادشاہ کی اجازت تھی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. نے کہا کہ ذرا بتائیے، اور انہوں نے بتانا شروع کر دی کیا کرتے، ہاتھ کیسے دھلیں گے، بیٹھا کیسے جائے گا، لقمہ کتنا بنے گا، انگلیاں کیسے جوڑیں گے، ہے بھی انگلیاں بعد میں کیسے چاٹیں گے، اور اس کے بعد پاؤں کیسے رکھا جائے گا، کیسے کھڑا ہوگا، بسم اللہ کہاں سے پڑھیں گے، اور اختتام پہ کیا دعا پڑھیں گے، وغیرہ 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 سارا سنا. اور یہ سارا سنا چکے تو کہنے لگے کہ اس کے علاوہ تو کوئی کھانے کا ادب نہیں ہے. کہا کہ نہیں. پھر ہر مشکل سے مخاطب ہوئے، کہنے کہ مجھے پہلی شخص تھا کہ جاہل. اہل دربار اچھل پڑے، بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں. کہا کہ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے اور ادب ہے کھانے کا وہ تو ان کو پتا ہی نہیں. کہنے کہ تم بتا دو. کہنے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سارا کام شروع کرنے سے پہلے دیکھیں کہ سامنے جو کھانا پڑا ہے حلال ہے کہ حرام. کہا کہ مسئلہ نے بتائی. بات کچھ بھی نہیں، مگر آپ بات پہ غور فرمائیں، بہت بنیادی بات ہے. ہمیں بھی مسائل وہیں سے آتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہے بھائی، معاف کیجیے گا. ان سے پہلے کا مسئلہ ہمیں بھی نہیں پتا، یہ پتا ہے تو آنکھیں من گل نہیں، جو بھی وجہ ہوئی، لیکن کھانے کے آداب جو ہیں وہ یہی سے شروع ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اصل میں یہی معاملہ عزیزان گرامی حج کا ہے. حج کے مسائل تو ہیں, تیاری کیسے ہوگی, ارادہ کیسے ہوگا, پیسہ کیسے جمع کیا جائے گا, اور روانگی کیسے ہوگی, قافلہ کیسے ملے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آخر تک کس منزل کے کہاں سے احرام بندھے گا, احرام کے کی مسائل کیا ہوں گے, مکھی اور مچھر کے مرنے کے مسائل کیا ہوں گے, ہے بھی کہاں کہاں کیا کرنا ہے, اے ٹو زی. لیکن یہ سوال تشنا رہ جاتا ہے کہ سارا کچھ کیوں کرنا ہے. یہ ساری محنت کیوں کرنی, یہ اصل میں بنیادی مسئلہ جس کو ہم اکثر بغداد کے اس دربار کی طرح ڈسکس نہیں کرتے. کرتے ہوں گے, میں نفی نہیں کر رہا, بڑے بڑے زی ہوش لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, ہم جیسے جاہلوں گاؤں سے کیا مقابلہ. لیکن بالعموم ایسا نہیں ہے. مسائل حج وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے چونکہ وہ چیز عموم ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ حج کیوں کیا جاتا, نماز کیوں پڑھی جاتی, روزہ کیوں رکھا جاتا, زکات کیوں دی جاتی, یہ ساری چیزیں سوالات ہیں. کیوں ہم رمضان میں بتا کر آ چکے ہیں روزے کا, جب ہم نے یہاں نماز پہ گفتگو کی تھی ایک طویل دورانیے کی کہ نماز کیوں پڑھی جاتی. اصل میں الصلاۃ جو ہے وہ معراج المومنین ہے بھی, اور معراج جو ہے وہ حاضری دربار رب. یہ حاضری تھی نا, معراج یہی تھی کہ اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ نے بلایا اور اللہ کے دربار میں جا کر حاضری دے کر آئے, یہ معراج تھی. تو کہا کہ اب تمہارے لیے جو چیز لے کر آئے ہیں وہ نماز ہے. یہ کیا ہے, یہ بندے کی بندہ مومن کی معراج. حج کیا ہے, حج ہے ملاقات رب, حج ہے ملاقات رب. کیسے ہوگی, بڑا مشکل مسئلہ. لیکن ایک اصولی سی بات, گفتگو میں جانے سے پہلے ایک اصولی سا مسئلہ جو ہم ہر برس کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پر آئیں تو آپ کیوں آئیں گے, مکان دیکھنے کہ مجھ سے ملنے. ظاہر سی بات ہے میں آپ کے یہاں ہوں تو آپ سے ملنے آؤں گا, اور ظاہر سی بات ہے کہ آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب آپ سے ملوں گا آپ کے مکان میں بیٹھوں گا, آپ کا مکان بھی دیکھ لوں گا. آپ باہر کھڑے کھڑے مل لیں گے تو مجھے باہر کا حصہ نظر آئے گا, مکان بھی, مگر میں آپ کو نہ پکاروں نہ بلاؤں نہ گھنٹی بجاؤں نہ آواز دوں نہ کسی سے کہوں کہ میں آیا اور مکان دیکھ کر آ جاؤں میں بہت اچھا بنایا. آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے دل پہ کیا بیتے گی کہہ رہے وہ یہاں تک آ کر چلے گئے اور میرا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, میرے مکان کی تعریف ہوتی رہی, بھائی مکان مجھ سے ہے. آپ گلا کریں گے نا, بھائی بہت سنا آپ آئے تھے, میں تو گھر میں ہی تھا. یہ سوال ہے. ہاں یہ ہو کہ یہ ہم نے کھٹکھٹایا بہت ہے, آوازیں بہت دی ہیں, تو خیال یہ تھا کہ شاید کوئی ملنا نہیں چاہتا یا کوئی ہے نہیں, تو اس لیے میں واپس آ گیا. یہ ہے ایک بات. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ تا درے جانا ہمیں اول تو جانا منع ہے, اور اگر جائیں بھی تو در کا ہلانا منع ہے. یہ پابندیاں تو وہاں ہیں ہی نہیں, کہتے ہیں کہ آؤ, یہ پابندیاں نہیں ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ تم ملنے کے لیے آؤ گے تو ملیں گے, اور ملنے کے لیے نہیں آؤ گے تو پھر نہیں ملیں گے. یہ اصل میں ضابطہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ سنیں گے اگلے آنے والے ہفتوں میں, کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے زمانے کے قریب قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ حج جو ہے سیر سپاٹے کے طور پہ کیا کریں گے, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پکنک منانا, گھومنے پھرنے آیا کریں گے, خرید و فروخت ہوا کرے گی, لوگ اس لیے آیا کریں گے اور چلے جایا کریں گے. آنا جانا تو ہوگا مگر جو مقصود حج ہے وہ ختم ہو جائے گا. جیسے مسجدوں کے بارے میں کہا کہ قرب قیامت میں مسجدیں ایسی ہوں گی کہ ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے, مزین کیا جائے گا, سجایا جائے گا, نمازی بہت ہوں گے, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, یا ہوں گے کسی مسجد میں تو بہت کم. کتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے, نمازی تو ہے نماز والا نہیں. بالکل یہی معاملہ اعلان گرامی حج کا ہے. اس لیے پہلا ہی تصور صاف ہونا چاہیے کہ حج ہے ملاقات یا زیارت مکان نہیں ہے, بلکہ حج جو ہے ملاقات مکین. اور پھر جب جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی سبیل ملنے کی بنا دیتا, خبر دے دیتا, آپ کے آنے کی قبولیت اور رد کا اعلان ہو جاتا ہے, آپ کی وہاں کی برکتیں سمٹی ہوئی نظر آ جاتی. امام غزالی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ حج مقبول ہے یا نہیں ہے, کہا کہ بڑا آسان. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تو حج کر کے آئے تو میں اپنا حساب لگانا شروع کر دے کہ تیرے جو کام پہلے خراب تھے ان میں سے کچھ بھی صحیح ہوئے کہ نہیں, اعمال صالحہ میں اضافہ ہوا کہ نہیں. اگر ہونا شروع ہو گیا اور جتنا ہو گیا تو اتنا مقبول, اور نہیں جیسا گیا تھا ویسا واپس آ گیا اور ویسا ہی ہے. تو نے کہا کہ تیرا آنا اور جانا ہے بس. اصل میں ہم لوگ قدرے بڑے جسے کہتے ہیں کہ الفاظ کے احتیاط کے ساتھ بات کیا ہے کہ صحیح کرتے ہیں, وہ ہم ذرا نازک مزاج لوگ ہیں نا کہ طبع نازک سے ناگوار خاطر نہ ہو جائے, یہ لوگ بلنڈلی کہہ دیا کرتے تھے. امام غزالی نے لکھا کہ پھر تو خر عیسیٰ ہے کہ گدھے کو لے جاؤ مکے واپس لے آؤ, کیا فرق پڑے گا, گدھا ہی رہے گا نا. یہ ہے اگلا جملہ. اصل میں تبدیلی یہ جب تصور صاف ہو جائے گا کہ حج کا لغوی مطلب اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا. میں اسے اردو میں کہوں جی میں نے ارادہ کیا, آپ انتظار کریں گے اگلے جملے کا ایک چیز کا, اور نہیں بتاؤں گا تو پوچھ لیں. لیکن ایسے میں ملاقات ہے, رب کا ارادہ ہے کہ چلو چل کے مل کے آتے ہیں, اب ملا نہ ملا مگر قربان جائیے اس کی عظمتوں کے کہ وہ نبی ملے اسے تمہارے آنے کی خبر ہوتی ہے اور تمہارے دروازے پہ آنے کو بھی قبول کر لیتا. کہ چلو اٹھا تو صحیح, نکلا تو صحیح, آیا تو صحیح, اس سے تو بہتر ہے جس کو ہم نے اربوں ڈالر دیے ہیں مگر اس کو یہاں سے گزرنے کی توفیق نہیں ہے, اور وہ بھی تو ہے جو حدود حرم سے باہر برسوں سے دکان لگائے بیٹھا ہے مگر اس کو بیت کبھی اندر نہیں آ سکے. چلو ان سے تو اچھا ہے کہ پہاڑیوں سے اٹھا ہے اور اس کے بعد جو ہے بے ساکھیوں کے اوپر چلتا ہوا میرے گھر تک آ گیا. یہ اس کی مرضی, یہ اس کی قبولیت. مگر یہ ہے کہ ہمارا اپنا پروگرام کیا ہے, جس لیے رب کریم نے یہاں جو بات بتائی ہے اس پس منظر کے ساتھ اس پوری گفتگو کو ہم نے آنے والی سننا. لن تنالو سے آغاز ہوتا ہے پارے کا چوتھا پارا, اور پہلی آئے مبارکہ بھی سن لیجیے تاکہ وہ پس منظر اور مربوط ہو جائے کہ لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم لوگ نہیں پہنچ سکتے لن تنالو البر نیکی کو یہاں تک کہ حتی تنفقوا, یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں وہ مما تحبون جسے تمہیں محبت ہے وہ مال خرچ کرو. آپ کو پتا نا بھائی کہ حج میں زکات کے پیسے نہیں لگتے, انہیں نہیں کہتے زکات نہیں دے رہا اسے حج ہی کراتا ہوں, کوئی آیا سوال نہیں, سادے آدمی کو بھی پتا. تو اس میں اللہ کے کام کے لیے, اللہ کے کام کے لیے پیسہ کون سا چاہیے؟ مما تحبون جس سے تمہیں محبت ہے وہ جو تمہارا ہے. یہ تو غریب کا ہے, یہ زکات جو ہے یہ کس کا مال ہے؟ یہ غریب کا ہے, یہ مسکین کا ہے, یہ بھوکے کا ہے, یہ اس مستحق کا ہے, یہ اس کا حق ہے, اس کو دو. اور اللہ کی بات کرو گے تو اپنی جیب سے خرچ کرو گے, ایسا ہی ہوتا, یہ مسئلہ سب کے سمجھ میں آتا. مگر جب خیر کے اسباب بنانے کی بات آتی ہے مسجد کی مدرسے کی چیزوں کی جو بھی خیر کے اسباب ہیں تو اس کے لیے معاف کیجیے گا, ہمارے پاس اموال زکات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں اس بات کی مستحق ہیں امت مسلمہ سے کہ ان کو اس انفاق مال سے انفاق کر کے بنایا جائے, مما تحبون, جس سے ہمیں محبت. اب اگلی بات جو اصل میں حج کا آغاز ہے گفتگو کا, وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, پہلا گھر, بے شک پہلا مکان, ان اول بیت, بیت کہتے ہیں گھر, وضع جو وضع کیا گیا, ایک ایک لفظ قیمتی ہے, ایک ایک لفظ وضع کیا گیا, بنایا گیا, اس لفظ کو انشاءاللہ ذرا یاد رکھیے, کسی وقت واضح کریں گے کہ لفظ وضع جو ہے اس کا پس منظر ہے کیا. ہمارے پاس ایک لفظ ہے وضع داری, اس کا مادہ یہی ہے. بہرحال ہم ابھی اس گفتگو پہ رہتے ہیں. وضع للناس, اصل میں اگر ہم اس کا عام زبان کا ترجمہ سمجھ لیں گے تو بات یہ کہ بنایا گیا, لیکن جو وجود میں آیا, اور وجود بخشنے والا کون ہے؟ اللہ. وضع للناس جو بنایا گیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. للذی ببکۃ مبارکہ, جو اس مقام بکہ پر ہے. بکہ جو ہے تاریخ انسانی میں مکہ کا قدیم نام ہے, اور یہاں فرمائے کہ ارب وہ بڑا بابرکت ہے. بکہ کیا ہے؟ مبارکہ, بابرکت. وہدن للعالمین, اور یہ سارے عالم والوں کے لیے ہدایت. بات مکمل ہوئی. پہلی بات تو تاریخ بتاتی ہے, طویل روایات جو ہیں اس پر موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث سے جو نقل کی گئی ہیں, اور اس میں دو باتیں ملتی ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ روئے زمین پر پہلا مکان اگر بنا ہے تو وہ یہی, اور اس کو اللہ نے ملائکہ سے بنوایا, فرشتوں سے, اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب یہاں بھیجا گیا تو اس کو سپرد کیا گیا. اسی لیے چونکہ مرکزیت اور اجتماعیت کا محور تھا, تو دنیا میں دو مختلف جگہ پہ اتارے جانے کے باوجود اللہ نے دونوں میاں اور بیوی کا ایڈریس ملاقات کے لیے یہی رکھا, یہی سرزمین رکھی, اس لیے کہ وہ وہاں وہ وہاں. کہاں ملو گے آگے؟ میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جدہ. کیوں ہے نام یہ میٹنگ پوائنٹ؟ اجتماعیت, یہ قیامت تک اجتماعیت کا محور. اتارا مختلف جگہوں کے اوپر, اللہ بھی چاہتے یہاں بھی اتار دیتے, مگر میٹنگ پوائنٹ. تو اصل میں یہ پہلا گھر ہے. ایک روایت جو پہلی بتا رہا ہوں کہ جس کو ملائکہ نے بنایا, دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں, اللہ کی پہلی عبادت گاہ کے طور پر جو مکان بنا وہ یہ مکان ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے بنوایا. دو چیزیں آ گئیں, لیکن بہرحال اول بیت بتا رہا ہے کہ پہلا مکان ہے یہ اس زمین کے اوپر جو تعمیر کیا گیا, اور پھر اللہ نے ایک پرانا نام لیا ہے للذی ببکۃ مبارک, کس جگہ پر؟ مبارک جگہ کے اوپر, جس کا نام بکہ. دیکھیے قرآن کریم میں اگر یہ لفظ مکہ لکھ دیا جاتا تو کیا مذائقہ تھا, اس لیے کہ لوگ تو اسی نام سے واقف تھے نا. مگر اللہ نے پرانا نام لیا تاکہ پتا چلے کہ جب یہ بنا تو اس وقت اس کا ایڈریس جو ہے مکہ نہیں تھا، تو بعد میں بگڑ گیا نام، اس کا نام تھا بکہ. یہ اصل میں اور فرمایا کیا ہے، مبارکہ، یہ زمین جو ہے مبارک، یہ جگہ مبارک، یہ مکان مبارک. اب یہاں دو فلسفے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال اگر آپ اس سچائی کے اوپر جائیں تلاش کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. پہلی بات کہ ہم نے کہا کہ یہ زمین اس حرم کعبہ کی وجہ سے مبارک ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ایک مبارک جگہ پہ بنایا. یہ وہ سوال کہ جگہ اس مکان کے بننے سے پہلے کیوں مبارک تھی، کیا مقام تھا اس جگہ کا، کس وجہ سے مبارک کہلائی، اور اس مبارک جگہ کا انتخاب رب نے کیا اس مبارک مکان کو بنانے کے لیے. ہم تو وہ ایک چھوٹا سا چند اینٹوں کا مکان بناتے ہیں، نہ جانے کتنے سال گھومتے ہیں جگہ دیکھنے کے لیے، فیکٹری لگا رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہرکارے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اچھی لوکیشن ہے، پارٹی نے اپنا مرکز بنانا ہوتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں لوکیشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، مارکیٹنگ والا نہ جانے کون کون سے علاقے، اس میں جو کام کرنا ہے. تو اللہ میاں کا مکان جو ہے وہ ویسے بن گیا، اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بس جہاں جگہ ملی زمین پہ بن گیا. نہیں ایسا نہیں، للذی بکہ مبارک، اس مبارک زمین بکہ کے اوپر مبارک. کیا جب یہ منزل آتی ہے تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ. خانہ تو فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھر، یہ کعبہ کیا ہے، کاف عین بے ہے کعبہ، یہ کیا ہے، چھوڑ دیجئے اسے. جہاں وضو کے احکامات آئے اور بتایا کہ اپنے ہاتھ دھو، اپنے منہ دھو، ہے بھائی سروں میں مسا کرو، اور اپنے پیروں کو دھو، ورجلکم الی الکعبین جمع، کہاں تک، کہنوں تک، گٹوں تک، یہ کعبے کی جمع ہے کعبین دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محاذ میں پیر کے اور پنڈلی کی اٹھی ہوئی جگہ، پہلا کہ جو جگہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جو مکان اٹھی ہوئی جگہ کے اوپر بنا اس کو خانہ کعبہ کہا گیا. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیوں اٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا جیولوجی سے متعلق کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، وہ شاید اس بات کو زیادہ اچھا ریسرچ کر سکیں گے کہ کیوں اٹھی ہوئی تھی. قرآن بتاتا ہے کہ کائنات جو ہے دھواں تھی، پھر اللہ نے اسے تقسیم کیا، کن کہا فیکون، سب کچھ وجود میں آ گیا، چیزیں پانی میں تبدیل ہوئیں، پھر پانی رہا، اور پھر پانی جو ہے منتشر ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب یہ سب کچھ پانی تھا تو اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اور پھر جب یہ بات ہوئی کہ اصل میں اب یہ تقسیم ہو جائے گا تو وہ عرش اس کا یہاں سے اٹھا اور وہاں چلا گیا جہاں اب. تو پانی پہ سے جب کوئی چیز سیدھی اٹھائی جائے گی تو تھوڑی دور تک پانی اس کے ساتھ اٹھے گا. یہ وہی مقام ہے جہاں سے جب وہ پانی اٹھا تو منجمد ہو گیا، جہاں سے عرش رب اٹھا ہو، جہاں نشانات پا، ہم فارسی زبان میں جو کہہ سکتے ہیں، جہاں جانے والے کی خوشبو موجود ہو وہ جگہ مبارک نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. آقائے نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں پیچھے آنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا، آپ کے اثر مبارک کی جو خوشبو تھی اس سے کہ محمد رسول اللہ یہاں یہاں سے گئے ہیں. جہاں سے وہ اٹھ کے گیا ہو وہاں کیا نہیں ہوگا, مگر سونگنے کے لیے ناک چاہیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, سننے کے لیے کان چاہیے, محسوس کرنے کے لیے دل چاہیے, اور جو تیاری کر کے جاؤ گے تو یہ سب کچھ ملے گا. یہ ہے مبارکہ, یہ ہے وہ زمین مبارک جس کو رب نے پھر اپنا مکان بنانے کے لیے منتخب کیا اور اس کا نام رکھا بیت اللہ. اللہ کو اس گھر کی ضرورت نہیں, یہ تو ہمارے اور آپ کے جو ظرف ہیں اس کے لیے اللہ نے الیکشن بنایا, ورنہ وہ تو لا مکان ہے, وہ کوئی محدود نہیں ہوتا, اسے کسی جہد کی کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے, مگر انسانی کمزوری کی بنیاد کے اوپر اس نے ہمیں ایک جگہ مرتکز کر دیا اور پھر ہمارا منہ بھی ادھر کر دیا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. کیوں, وہ تو ہر طرف ہے نا, اور جب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو منہ کدھر ہوتا ہے, ایسی کوئی پابندی ہے کہ منہ کدھر ہو؟ نہیں, باہر ہو تو پابندی ہے, جب اندر ہوگی تو پابندی نہیں ہے, خیال رکھنا. اب گھر کے اندر جاؤ گے تو پابندی نہیں, ہر طرف وہی تو ہے. تو اس لیے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ انسانوں کی ضرورت ہے. تو اس نے اس جگہ کو منتخب کیا اور جہاں سے وہ اٹھ کے گیا تو وہاں کیسی کیسی چیزیں نہیں ہوں گی اس زمین کے اوپر, کیسی کیسی برکتیں اور انوارات نہیں ہوں گے اس زمین کے اوپر. اور پھر اس کے اوپر اللہ نے اسے مزید دعا تشا کر دیا ہے, اور دعا تشا کیا کر دیا کہ اس نے اسی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. یہ دعا تشا ہو گیا, وہاں اپنا گھر بھی بنا دیا. تو پتہ ہی چلا کہ کائنات کا محور و مرکز ہے. آپ کو ہمیں اندازہ نہیں اصل میں کہ ہم اس مرکز سے, اس جگہ سے, اس زمین سے کیا چیزیں اس مادی دنیا کے اندر بھی جنریٹ کر رہے ہیں. یہ آج کا موضوع گفتگو نہیں ہے اور نہ شاید اس محفل کا ہے, یہ تو کہیں محدود جگہ پہ گفتگو ہو اس پہ تو بہتر ہے, لیکن اتنی سی بات ہم کرتے چلیں, ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں, یہ نوجوان, یہ بچے جو ہے اپنے جوانوں کے اندر اس مسئلے کو سن رہے ہوں جو ابھی پس پردہ ہے. دنیا نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں, بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی جس سے بہت ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں یا نظر آتی ہیں. اب جو آپ کے پاس ریسرچ سے متعلق ٹیکنیکل اکوپمنٹس لیے ہوئے سیٹلائٹس ہیں, انہوں نے ایک ڈیٹا دیا, اور ڈیٹا یہ دیا ہے کہ انرجی جو جنریٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر وہ سب سے زیادہ اس جگہ سے ہو رہی. کہاں سے؟ کعبے سے, بیت اللہ سے, اس کے اطراف سے. اور یہ حج کے زمانے میں اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے, جیسے جیسے حاجی کی طواف کی رفتار بڑھتی ہے ویسے ویسے انرجی جو ہے زیادہ امٹ ہو رہی ہوتی. کچھ تو ہے جس کے پردہ داری ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی سو کالڈ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے پروپوزل ہمیں ملتے ہیں نا, بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھیے بنائیے, اور ہم ذمہ داران کو کہہ چکے ہیں بات, باقی ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا. تب تجویز آ گئی ہے ابھی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کی کہ جناب رش بہت ہونے لگ گیا. آپ تجویز دیکھیے کہ اس کے کوئی تعلق نہیں, یہ ڈیٹا میں نے آپ کو دیا ہے, رش بہت ہونے لگ گیا, بڑی گہما گہمی ہے, بڑے مسائل ہیں, کیسے ہو. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ایک موونگ ایسکیلیٹر لگا دیتے ہیں, وہ اس میں حاجی کھڑا ہو جائے کرے گا, گھومتا رہے گا. کتنی اچھی بات لگتی ہے. نہیں, اصل میں وہ اس کی حرکت جو اللہ نے دی ہے اور محمد رسول اللہ نے بتائی ہے وہ اس کو ختم کر کے اس انرجی میں کمی لانا چاہ, اس سے ان کے نظام متاثر ہو رہے ہیں. خیال رکھیے گا, ان کا کمیونیکیشن متاثر ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ انرجی ایمٹ کہیں سے ہو رہی ہے, نکل رہی ہے, تو وہ حرم کعبہ سے, اور حج کے زمانے میں سب سے زیادہ. باقی تین پہ ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے, لیکن یہ سب سے بڑا اوریجن ہے. ہے جو کچھ تو ہے نا جو یہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کر رہا ہے اور جا کے پورے نظام کے تار و پود کے ڈسٹرب کر رہا. کیوں؟ سگنل کیا چیز ہے؟ بظاہر تو یہ سارے سگنل کے لوگ بیٹھے ہیں, سگنل ہی وصول کرتے ہیں, سگنل اسی کو پہچانتے ہیں, لیکن درمیان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ہم تو صرف ڈلیوری اور ریسیونگ ان کے لوگ ہیں, درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ درمیان میں کون کون سی چیزیں اس کو متاثر کر رہی ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کے رخ موڑ رہی ہیں, کون کون سی چیزیں اس کے اندر خرابیاں پیدا کر رہی ہیں, یہ بات تحقیق میں جائیے اس کی. لیکن یہ زمین اپنی برکتیں جب سے بنی ہے اس وقت سے جنریٹ کر رہے ہیں. اب انسانوں کے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, یہ پہلا گھر جو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا. یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات کو کہیں گے, یہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا کہ انسان کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, یہ بات تو ہم نے کہہ لی نہیں کہ مبارک زمین جس پہ اللہ نے گھر بنایا اور پہلا گھر ہے جو دنیا کے اندر بنا, مگر بنا کس کے لیے؟ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا. گھر تو اللہ کا ہے مگر اسکول تو میرا ہے, مگر بنایا کس کے لیے؟ آبادی کے بچوں کے لیے. یوں سمجھ لیجیے نا بات کو. گھر تو اللہ کا ہے مگر ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اب سوال یہ ہے, اگر کل کو کوئی یہ اسکرپٹ لے کر قرآن کریم کا کھڑا ہو جائے کہ صاحب میں یہودی ہوں, میں تو آنا چاہتا ہوں وہاں, آپ کہتے ہیں نہیں تیرا آنا بند. کہ دیکھیں لکھا ہوا آپ کی کتاب میں کہ ہم نے تو اور اللہ نے حکم دیا ہے. یہ پورے بات اگر آپ پڑھیں گے تو اگلے مرحلے پر یہ بات آ جائے گی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت. یہ جملہ آ رہا ہے نا, اللہ نے انسانوں پر اس گھر کا حج فرض کیا ہے. من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی استطاعت رکھے. تو یہودی صاحب کہیں گے میں انسان نہیں ہوں کیا؟ روکیے اس کو, عیسائی کو روکیے, بدھ کو روکیے, مشرک کافر کو روکیے, ہے کوئی دلیل آپ کے پاس روکنے کی؟ یہ اس نے بنیادی سوال ہے. تو یہاں ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ انسان ہوتا کیا. شکل کا نام انسان ہے, حیرت کا نام انسان ہے, کیفیات کا نام انسان ہے, انوارات کا نام انسان, کس چیز کا نام انسان ہے؟ بالآخر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ عیاشی تو انسانوں کے پاس وہی جو اللہ کو نہیں مانتے. مگر چونکہ ہم نے انسان کو بیسکلی ڈیفائن کرنے میں غلطی کر رکھی ہے اس لیے کنفیوژن. اس لیے اس مرحلے کے اوپر ہم انشاءاللہ اس گفتگو آگے بڑھائیں گے. اتنا سادہ جملہ نہیں ہے حج کا کہ ان اول بیت وضع للناس, جو ہم نے کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے لیے بنایا ہے. للذی ببکۃ مبارکہ, اس مبارک زمین بکا پر. اور پھر اگلی بات آ جائے گی کہ وہدی للعالمین, اور یہ سارے عالم والوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہ بھی جھگڑا حل کرنا پڑے گا کہ عالم کیا ہوتا. یہ چند چیزیں اصل میں میں نے کہا کہ ہم وہ مسائل تو شروع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے ہم اس سے واقف ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پتہ چلے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. تو آج کی بات اتنی ہے کہ یہ مکان مبارک, یہ زمین مبارک اور حج جو ہے وہ اصل میں زیارت مکان کا اور ملاقات مکین کا نام, جس جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے وہ مل کے آ جاتا ہے. جو رہ جائے اس کا دروازہ بجانا بھی وہ قبول کر لیتا ہے. ہم جائیں ہے آواز دے کر تو چلے آئیں, آواز دے کر تو چلے آئیں. تو انشاءاللہ آواز دے کے تو دیکھیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آواز دی نہیں ہوتی. اور جس دن ہم نے آواز دے لی اور دل سے دے لی تو پھر دیکھیے کہ دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا, پھر وہاں کچھ پاتے ہو کہ نہیں پاتے, پھر وہاں سے کوئی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ ساری چیز طے ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دل سے آواز نکلے گی تب تو چیزیں انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور جس جس کو بھی اللہ حج پر جانے کی توفیق نصیب فرما دے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے حج کی یہ کیفیات پیدا فرما دے جو اس کے یہاں مطلوب ہیں, مقصود ہیں, اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا ہے اللہ ویسے حج مقبول اور حج منظور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.